المصطفى علم وعمل لسلاح معاشرة خوفي خدا وعشق المصطفى علم وعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة وطريقة كا مجموع مدني مذاكرة ہے مجموع مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد آقا کی ولالت آقا کی آمد پر نور کی آمد آقا کی ولالت مرحبا منانا جشن میلاد النبی گھر گزنا چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے زمانے
سونے کے سکوں سے بھری ہوئی اینٹیں ایک شخص مسجدوں کی صفائی کیا کرتا اور صفائی کے بعد جو مٹی نکلتی اسے جمع کر لیتا یوں اس نے کافی مٹی اکٹھی کر لی ایک دن اس نے اس مٹی سے اینٹیں بنائی اور وصیت کی کہ یہ اینٹیں مسجد کی مبارک مٹی سے بنی ہوئی میری خواہش ہے کہ ان کو میری قبر کی دیواروں وغیرہ میں لگایا جائے یونانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ان اینٹوں کو اس کی قبر میں لگا دیا گیا مگر کچھ اینٹیں بچ گئی خاندان والے وہ اینٹیں لے گئے گھر ایک مرتبہ بارش ہوئی تو وہ اینٹیں بارش کی وجہ سے بھیگ گئی اور نرم ہو کر کھل گئی ٹوٹ گئی یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ ان میں سے دینار یعنی سونے کے سکے نکلے اب تو دھوم پڑ گئی اور لوگ اس کی قبر پر پہنچے کہ یہ جو اینٹیں اندر لگی ہوئی ہیں ان میں بھی کچھ ہوگا انہوں نے تو قبر کھود ڈالی اور اینٹوں کو اکھاڑ لیا تو ہر اینٹ دیناروں سے بھری ہوئی تھی البتہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ بلا اجازت شرعی قبر کو کھولنا یا اس کی اینٹیں اکھاڑنا جائز نہیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا ہے مسجدوں کو صاف کرنا مسجدوں میں صفائی کرنا حورعین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے
صلی اللہ علی محمد
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ چوہارے لایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں برکت کی دعا کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ان میں میرے لیے برکت کی دعا کی پھر فرمایا انہیں لے لو اور اسے اپنے توشہ دان میں ڈال لو جب اس میں سے کچھ لینا چاہو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو اور اس میں سے لے لو اور کبھی جھاڑنا مت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان چوہاروں میں سے اتنے وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے ہم اس میں سے کھاتے کھلاتے رہے وہ میری کمر سے کبھی جدا نہ ہوا تھا حتیٰ کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ مجھ سے گر گیا مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نئیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی میں نے کھائے دوستوں کو کھلائے اور کئی من خیرات کیے مگر پھر اتنے ہی رہے جتنے تھے وقت 60 سا کا ہوتا ہے اور سا 4.5 سیر کا تو ایک وقت 6 من 30 سیر ہوا آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کئی وقت خیرات کیے حالانکہ پاؤ بھر یا آدھ سیر چھوارے تھے سوچو کتنی برکت ہوئی، کیونکہ یہ چوہارے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے بندھے رہتے تھے، اور کمر سے اتنا ہی وزن بندھ سکتا ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مزید لکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مدینہ منورہ میں عجیب افراتفری کا واقعہ تھا کہ لوگ اپنی محبوب چیزوں سے بھی غافل ہو گئے تھے، اور اس تھیلے کے گر جانے پر یہ برکت ختم ہو گئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یہ شعر پڑھا کرتے تھے، للناس ہم ولی ہمان بینہم ہم الجراب و ہم الشیخ عثمان، یعنی لوگوں کو تو ایک غم میں اور مجھے دو غم ہیں، ایک اپنے تھیلے کے گم ہو جانے کا اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں جب تک رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل والا ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب سمسم شریف پینا دم کیا ہوا نہیں پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، بغیر نیت کے بھی کھانا پینا جائز نہیں، تو اب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کچھ ذکر و درود کی ترکیب ہو جائے، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب کھانا پینا سونا جو ہے یہ چاہیں تو کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ضیاء درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ 1440 ہجری کا ربیع الاول شریف ماہ میلاد ماہ نور اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج پاکستان میں ربیع الاول شریف کی 11ویں رات ہے، جبکہ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، اور جہاں آپ نے ہجرت فرمائی اور یثرب کو اپنے قدموں سے مدینہ بنا دیا، وہاں آج 12ویں شب ہے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
آزادی کے اس دور میں جب خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور معاشی ترقی کی دور میں کسی سے پیچھے نہیں، ایسے میں کچھ خواتین کی جانب سے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پردے کا حکم صرف ہمارے لیے ہی کیوں، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
جو ایسی باتیں کرتی ہیں وہ خواتین نہیں، آپ ان کو خواتین کہتے ہیں، خاتون تو نیک عورت کو بولتے ہیں، یہ تو مطلب نالائک عورتیں ہوتی ہیں جو پردے کا انکار کرتی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ جو پردہ نہیں کرتی لیکن پردے کو فرض تسلیم کرتی ہے، گناہگار تو ہے ہی ہے، لیکن جو پردے ہی کا انکار کرتی ہے اور مطلقاً اگر پردے کا انکار کرتی ہے تو یہ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. قرآن کی آیتوں کا انکار کہاں لے جاتا ہے یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں کہ جو مطلقاً پردے کا انکار کرے کہ پردہ ہے ہی نہیں عورت کے لیے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے اور انہیں توبہ اور تجدید ایمان کی توفیق نصیب کرے کہ جو قرآن کے اس حکم پردے ہی کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ بعض نالائک مرد بھی ایسا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مرد کہاں ہیں، نامرد ہیں یہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی آیتیں جبکہ کھلم کھلا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ آیت مبارکہ میں نے پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی 33 نمبر آیت آپ کو تلاوت کر کے سنائی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن عورت کو گھر میں ٹھہرنے کا کہہ رہا ہے اور جاہلیت کے دور میں جو بے پردگی تھی اس سے منع کر رہا ہے کہ بے پردہ نہ رہو. خلیفہ اعلی حضرت فضل الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، اسلام سے پہلے کا زمانہ. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلا سینے کا ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں. یہ خزان العرفان کی عبارت ختم ہوئی. افسوس موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے. یقیناً جیسے اس زمانے میں پردہ ضروری تھا ویسا ہی اب بھی ہے، بلکہ اب تو سختیاں پردے میں زیادہ بڑھ گئی ہیں حالات کے حساب سے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اہل رحمت الحنان فرماتے ہیں کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں. یہ عورتیں ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نہیں. صاحب روح البیان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام و طوفان سیدنا نوح علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولا کہلاتا ہے جو 1272 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخرا ہے جو تقریباً 600 برس ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے دنیا میں بہت سارے شہر اور ملک ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریف میں پیدا ہوئے اور یہاں سے دین اسلام کا کام شروع کیا. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک کا بھی سفر کیا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
بے شک میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ یہ تجارت تھا, بزنس تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں اپنے چچا کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر یعنی بزنس ٹور فرمائے تھے, جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا. اس کے ذریعے معاش کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا, یعنی بزنس, اور بزنس کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے پاک مکی کابینہ ٹیکسلا پنجاب, پاک ہاشمی کابینہ صادق آباد پنجاب, جبکہ ہند نظامی کابینہ دہلی کے عاشقان میلاد شریک ہونے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اعجاز رضا اتاری ہے, میں دارالمدینہ رام باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ سے سوال ہے کہ جو بچے مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہوئے جھنڈا نیچے رکھ دیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ سرکار قیامت مرحبا, دلدار قیامت مرحبا, پنور قیامت مرحبا,
ماشاء اللہ. مدنی منع معراج کی میٹھی میٹھی آواز, مرحبا. آپ آرام باغ میں پڑھتے ہیں, آرام کا آ سنا نہیں گیا تو اس سے مانا کہیں کہ کہیں نکل گئے, تو اس کو آرام باغ رٹایا جائے. ماشاء اللہ انہوں نے بڑا پیارا سوال کیا کہ مدنی منع جھنڈے نیچے رکھ دیتے ہیں, تو اب یہ کہ ایک تو نیچے رکھنا بھی, نیچے رکھ کے خالی نیچے نہیں رکھتے تو گھسیٹتے بھی ہیں. بچے تو بچے, ان پر تو کوئی قلم نہیں چلے گا, بڑے بھی احتیاط کیا کریں. ہم ہمارے اس مدنی جھنڈے میں تو سبز رنگ ہے, پھر غوثیہ رنگ ہے, پھر رضویہ رنگ بھی ہے, تو اس طرح ان مقدس رنگوں میں ظاہر نسبتیں, تین تین مقدس مزارات کی نسبتیں. اسے کو مدنی گنبد آپ کے سامنے اسکرین پر جگمگا رہا ہے اور اس میں یہی تینوں رنگ شامل کیے گئے ماشاءاللہ. تو اس لیے اس کا پھر اس جھنڈے کو ہم کہتے بھی تو نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا ہم کہتے ہیں, تو پھر اس کو زمین پر ڈال دینا گھسیٹنا اور یہ مناسب نہیں ہے. بچہ کرے تو بڑوں کو چاہیے کہ اس کو ادب سکھائیں, بڑے کریں, اس کو کریں بڑے, بڑے احتیاط کریں, ادب کریں, تو زمین پر ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے. اسی لیے بھی اور مال کے بچانے کے لیے بھی ہماری طرف سے مدنی التجا کی جاتی ہے ہر سال چند سال سے, کہ 11ویں شریف کے بعد گیارہویں شریف یعنی بڑی گیارہویں شریف گیارہ تاریخ یہ گزر جائے تو جھنڈے اتار لیے جائیں اور لپیٹ کر احتیاط سے رکھ دیے جائیں تاکہ آئندہ سال کام آ سکے. اب اس کو چھوڑ دیں گے تو اب اس کو کوئی مطلب وہ خاص اس کا مفاد نہیں رہے گا, مقصد نہیں رہے گا. اور ویسے لہراتے لہراتے دھوپ بارش ہوا جو ہے نا اس کو پھر یہ آئندہ سال یا تو آپ کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہیں گے یا پھر یہ کہ یہ رہیں گے ہی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
عرب شریف سے محمد شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. یہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی ان دس خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا یعنی چاچو کو گوارا نہ ہوا, قبول اسلام کی وجہ سے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چٹائی میں لپیٹا پھر رسی سے باندھ کر لٹکا دیا اور نیچے سے دھواں دینے لگا. اس قسم کی سخت تکلیفوں کے باوجود حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ میں کبھی بھی کفر اختیار نہیں کروں گا. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے کی سعادت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوئی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, ہر نبی کے حواری یعنی مخلص دوست ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کی سرزمین پر جس شہر میں واقع ہے اس کا نام ہی مدینۃ الزبیر ہے. صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام تنویر احمد ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دعا میں صرف درود شریف پڑھنا کیسا, یعنی صرف ہم دعا میں درود شریف ہی پڑھیں تو یہ کیسا ہے؟
درود شریف در حقیقت دعا ہی ہے, اگر کوئی دعا کی جگہ صرف درود شریف پڑھتا ہے مرحبا اچھی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اسماء عطایہ ان سے بول رہی ہوں, 6 سال کی متنی جلوس میں جا سکتی ہے؟
ابو کے ساتھ جا سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ملک بھر سے مکتوبات و تعویذات عطاریہ مجلس کے
ذمہ داران کی بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری ہو گئی ہے.
ماشاءاللہ مرحبا اہلا وسہلا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ اگر ہمیں قرآن پاک عربی میں درست پڑھنا نہ آئے تو کیا ہم صرف اردو میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟
جس کو نوٹیں نہ گننا آئے وہ کیا کرے گا؟ جس کو کپڑے پہننا نہ آئے وہ کیا کرے گا؟ جس کو کھانا نہ آئے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو کرے گا, یہ جس کو نہیں آتا یہ کرے. وہ تو یہ تینوں کام جس کو نہیں آتے, یہ ایک بھی نہیں آتا تو اس کو سیکھنے میں رات دن ایک کر دے گا, سیکھ کر ہی چھوڑے گا. تو قرآن کریم کے لیے اردو, تب کھانا کھانا نہیں آتا کوئی پتھر کھائے گا, مٹی کھائے گا, کپڑے نہیں پہننا آتے تو کیا کوئی سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. نوٹیں گننا نہیں آتی ہوں تو کیا کرے گا؟ گننا سیکھے گا, ہر حال میں سیکھے گا, ہر صورت میں سیکھے گا. تو اس لیے قرآن کریم بھی ہر حال میں ہر صورت میں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اردو میں پڑھنا کافی نہیں, بلکہ ایک آیت جس میں نماز درست ہو جائے اتنا تو زبانی یاد ہونا فرض ہے, اور جتنا پڑھنا واجب ہے قرآن کریم نماز میں اتنا زبانی یاد ہونا یہ واجب ہے. تمہارا لے کے سب جب ہر چیز سیکھتے ہیں, میٹرک کیا, ایف اے کیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور نہیں پڑھنا آتا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں یہ کر لیا, ڈاکٹریٹ کر لی, فلاں ڈگری حاصل کر لی, یہ ہو گیا, اور دیکھ کر بھی اگر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پڑھا لکھا تسلیم کروں کیسے میں؟ آپ کرتے ہوں گے, مجھے تو نہیں لگتا یہ پڑھا لکھا. تو قرآن کریم جس کو آتا ہے, جو حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے, تو یہ حضرات جو ہیں یہ صحیح معنوں میں یہ پڑھا لکھا کہلانے کے حقدار ہیں. عالم دین جو ہے مفتی اسلام ہے, صحیح معنوں میں یہی حضرات پڑھے لکھے ہیں, جن کو یہ پڑھے لکھے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, بس سب نہیں بس. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو قرآن کریم دیکھ کر تو پڑھنا آنا ہی چاہیے, رات دن زور لگا دیں اور سیکھ کر ہی دم لیں. ہم مسلمان ہیں, ہم کو قرآن آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے جس میں قرآن پاک بآسانی سیکھا جا سکتا ہے. اور امیر علیہ سنت سے یہاں ضرور اس پر کچھ مدنی پول ارسل کرنا چاہوں گا کہ جیسے اسکول کالجز اور دیگر ایسے جو ادارے ہوتے ہیں, خاص کر یہ کوچنگ سینٹرز وغیرہ, تو ہمارے یہ جو شعبہ ہے الحمدللہ انہوں نے اس معاملے میں بھی اپنا سلسلہ شروع کیا ہے کہ بعض کوچنگ سینٹرز میں جو مالکان ہوتے ہیں انہوں نے کچھ ایسا پیریڈس رکھ دیے کہ الحمدللہ ہمارے مبلغین جا کر وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں. اسی طرح دفاتر میں بھی, اسی طرح مارکیٹوں میں بھی دکان دکان جا کر اس کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو اسکولوں کالجوں میں بھی جو بریک ہوتا ہے یا آپ کے جو ٹائم ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے, شعبے کے ذمہ داران سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کے لیے سہولت نکل سکے گی.
اللہ اللہ اللہ, قرآن کریم پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی آپ سے منتیں کر رہی ہے. حالانکہ محاورہ یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن اب تو عجیب حساب کتاب ہو گیا, کنواں پیاسے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے, منت کر رہا ہے کہ مجھ سے کچھ پی لو کچھ پی لو کچھ پی لو, لیکن پیاسا ہے جو بھاگ جاتا ہے, قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں کوئی آپ سے پائی پیسہ نہیں مانگتا, آپ کا ٹائم مانگتے, یہ مجبوری ہے, ورنہ ٹائم کے بغیر بھی چلتا تو آپ کو کوئی ایسا دم کر دیتے کہ وہ دم کرتے ہی قرآن کریم آ جاتا. اب دنیاوی تعلیم کے لیے اگر 10 سال محنت کرے تو میٹرک کا سند آتا ہاتھ میں, شاید اس کی اب اس دور میں ویلیو نہیں ہے. قرآن کریم کے لیے اگر آپ تھوڑے مہینے بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. یہ ماشاءاللہ جو ذہین ہوتے ہیں ہمارے ہاں کوئی 3 مہینے میں 6 مہینے میں بھی حفظ کرنے کے واقعات اگرچہ نادر صورت لیکن ہے. شاید ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر دیکھا تھا میں نے کہ 3 مہینے اور کچھ دن میں غالباً کسی مدنی منع نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اگر مجھے میری بھول نہیں ہوئی تو.
جی اس طرح کا
ہے سر.
جی جی
تو اس طرح پھر 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے اس طرح یہ مدنی منع ایسے بھی ذہین معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایسے بچے سامنے آ رہے ہیں جو اتنی جلدی قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. ورنہ عام طور پر جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے بچہ انجینئر ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں اور جو ذہین نہیں ہوتا کند ذہن ہوتا ہے شرارتی ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اس کو جس کو کوئی نہ سنبھالے اس کو مولوی سنبھالے. تو اپنے سر سے مطلب ٹالتے ہیں بلکہ گھر میں تنگ کرتا رہتا ہے پڑھتا بھی نہیں ہے تو چلو یار یہ بنا دو اس کو بولانا. ایسا نہیں کریں بلکہ عمدہ اور ذہین بچہ جو ہے نا اس پر نظر رکھیں کہ اس کو ہم عالم اور مفتی بنائیں گے. کیونکہ جو ذہین ہوگا جیسے دنیا میں بھی ذہین ہوتا ہے وہ دنیاوی طور پر تعلیم میں ترقی کرتا ہے اور جو ذہین نہیں ہوتا وہ ترقی کم کرتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی ہے کہ علم دین میں ہو سکتا ہے کم ذہین ہو تو وہ سنت تو حاصل کر لے گا درس نظامی کی لیکن اتنا علم اس کے پاس جمع ہونا اس کے دماغ میں مشکل ہے. بھلے بیچارے نے کوشش کی ہے لیکن یہ بس اللہ کی مشیت مرضی اس کی کہ یہ کم ذہین ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا عالم نہیں بن سکے گا دین کی اس انداز میں خدمت شاید نہیں کر سکے گا. جتنا ذہین طالب علم اگر پڑھے گا گھر والے بھی توجہ دیں گے تو بہت بڑا علامہ اور مفتی بن جائے گا اور ایک امت کی رہنمائی کرے گا. یہ ایک قوم کی رہنمائی کرے گا لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. سمجھتے کیوں نہیں ہے انجینئر ڈاکٹر پائلٹ بنا دیا آپ نے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. مرنے کے بعد آپ کو نیکی نہیں ملے گی اور جو عالم دین بنے گا بچہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے دعا کرے گا. اور جو اپ ٹو ڈیٹ اور شوٹڈ بوٹڈ آپ بناتے ہیں نا جن کو پڑھا لکھا کر یہ ان کو دعا کرنا نہیں آتی ہوتی. میں صحیح بولتا ہوں جنازے کی دعا پوچھو تو نہیں آتی ہوگی نماز جنازہ وہ خواب میں بھی نہیں پڑھا سکے گا. اور یہ آپ کا جو علم دین والا بیٹا ہوگا نا یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھا سکے گا. تو مرنے کے بعد آپ کو یہ ڈاکٹر انجینئر اور یہ دنیا بھی تعلیم یافتہ کام نہیں آئے گا علم دین سے جو آراستہ ہوگا وہ کام آئے گا. سمجھا کریں اپنی کہ مطلب ہم لوگ ویسے مفاد پرست ہیں دنیاوی معاملات میں مفاد پرست ہیں. کاش ہم اپنے حقیقی مطلب اور مقصد کو سمجھیں کہ جو آخرت میں بھی کام آئے. میں یہ نہیں کرتا کہ آپ کا بچہ اردو بھی نہ جانتا ہو انگریزی بھی نہ جانتا ہو یہ براد نہیں ہے لیکن آپ بالکل ایک طرف کائے کو کر دیتے ہیں. اس کو علم دین ضروری ہے یہ اس سے انسان بنے گا کہ اخلاق درست ہوں گے. یہ آپ کا احترام یہ عالم کرے گا وہ پڑھا لکھا کرے آپ کے نصیب نہ کرے آپ کے نصیب. لیکن اگر عالم دین ہوا واقعی عالم دین ہوا تو وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا بڑھاپے میں آپ کے لیے وہ درد سر نہیں بنے گا انشاءاللہ. ایسے واقعات آپ نے شاذ و نادر ہی سنے ہوں گے یا کوئی عالم دین ہو اور اس نے اپنے ماں باپ کو لٹکا دیا ہو میں نے نہیں سنا آج تک. البتہ ماڈرن جو ہوتے ہیں ان کے بہت سنے واقعات کہ ماں باپ کو نہ کو چنے چبواتے ہیں بڑھاپے میں بھاؤ نہیں پوچھتے ان کا. کئی ماں باپ اس وقت مجھے دل سے دعائیں شاید دے رہے ہوں گے جو آپ بڑھاپے پہنچ چکے ہوں گے کہ کاش یہ بیان ہم نے پہلے سن لیا ہوتا اور اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوتا دین پڑھایا ہوتا. میرے بیٹے نے واقعی جیسے ہم نے اس کو بہو دلا دی بہو کو لے کر ہم کو روتا ہوا چھوڑ کے جا چکا ہے. کہ حال ہی میں دین ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ.
ہماری مجلس شعبہ تعلیم کے تحت مختلف یونیورسٹیز میں بھی پی ایچ ڈی اور ابھی مرکز الاولیاء سے بھی اطلاع ملی اسی طرح زمزم نگر سے بھی اطلاع ملی کہ مختلف اداروں میں الحمدللہ مدرسہ مدینہ بالغان لگا کر ان میں بھی تعلیم عام کرنے کی قرآن پاک کی کوشش کی جا رہی ہے.
ماشاءاللہ یہ تقریباً 600 اسلامی بھائی, یہ تعویذات تو مکتوبات کی مجلس کے یہ لکھ کر ملا ہے کہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ 3 دن کے لیے. ماشاءاللہ جی آیا نو, مرحبا, خوش آمدید, اہلا وسہلا, مرحبا. اب دیکھو یہ 3 دن میں بنتے ہیں 72 گھنٹے, اور 72 میں کربلا کی ہے یاد, اور کربلا کی یاد مانگتی ہے قربانی. اب واقعی آپ 72 گھنٹے یا 3 دن کے لیے آئے ہیں تو پھر یہی رہنا ہے. جو باہر گھومنے نکل جاتا ہے پھر وہ اپنی ترکیب کا نہیں ہوتا. فیضان مدینہ میں رہنا ہے تینوں دن, باہر نہیں نکلنا, رات کو بھی انشاءاللہ مدینہ ہوتا رہے گا, اور پھر خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ, اور سحری کی ترکیب بھی ہوگی, اور روزہ بھی ہوگا. نہیں روزہ رکھنا نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, سحری نہیں کرنی ہے, پھر ناشتہ کرنا دن کے وقت فجر کے بعد, لیکن بہرحال مسجد سے باہر نہیں جانا ہے, فیضان مدینہ سے باہر نہیں نکلنا ہے, اس کی 4 دیواری سے باہر گلیوں میں گھومنے نہیں جانا. زیادہ سے زیادہ اگر جو وقت فارغ ہوتا ہے جس کے وقت کو ہلکا وغیرہ نہیں لگتا, تو ایسے میں اگر آپ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے, جو فیضان مدینہ کے باہر جو دکانیں وغیرہ ہے, کوئی تحفے طائف اپنے گھر کے لیے خریدنے یا کوئی اس طرح کی کوئی خریداری کرنی ہے, کتابیں وغیرہ, تو بھلے باہر نکلیں, لیکن آپ کو ویسے باہر جا کر گھومنا پھرنا نہیں ہے. پکی بات, سبحان اللہ ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب آپ نے رہنا ہی مسجد میں ہے تو مسجد کا کچھ, مسجد کے مدنی پھول بھی قبول کر لیں, اور سبھی قبول کریں کہ مسلمان تو مسجد سے تو واسطہ پڑتا ہی ظاہر ہے. تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں اور کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئے. نیز استنجا کھانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے, اور اس کے سوال سے بھی بچیے. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے. ہر جگہ خصوصاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیے, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جسے دھمک یعنی آواز پیدا ہو منع ہے. مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے. اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. اتنی بلند آواز سے تلاوت و نعت و اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. یعنی کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو نعت شریف وغیرہ نہ پڑھی جائے بلکہ اس کو نماز پوری ہو لینے دیں. یہ بھی نہیں کہا جاتا, یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی اور مسجد میں نماز پڑھو یا ابھی بیٹھ جاؤ بعد میں پڑھنا, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کا اصل مقصد جو ہے نا یہ نماز ہے. مسجد سجدے کی جگہ ہے, تو نماز ہی کو ہم روک نہیں سکتے, یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے پاس ایک منظر ہے وہ دکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے وہ ہم کر رہے ہیں.
امیر اہل سنت کیا اس طرح کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟
جی ہاں, یہ صحابہ کرام کا یہ قول ہے کہ ہم سفر میں اس طرح اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہتے تھے. اب مجھے یہ کوئی حدیث پاک نہیں ملی کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو سفر کے تعلق سے. وہ نشیب و فراز, نشیب مانے نیچان, فراز مانے اونچان, تو نیچان میں اترتے ڈھلان جس کو کہتے ہیں یا سلوپ کہتے ہیں, تو سلوپ میں جاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اونچائی ارتفاع اپ جات اوپر جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے یہ قول میں نے ہے, مطلب کہ وہ پڑھتے ہم پڑھتے تھے یہ, تو اس لیے اس کو سنت کا لفظ نہ کہا جائے. ہمارے یہاں یہ لفظ بہت مشہور ہے سنت کا, میں بھی سنت ہی سمجھتا تھا کہ سنت رسول, تو میں اس سے رجوع بھی کرتا ہوں اور آئندہ آپ سب سے بھی مدد ملتے, کیونکہ مجھے اس کی میں نے کوشش کری کوئی روایت ملی نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہو یا کسی کو کرتے دیکھ کر اس کی تائید فرمائی ہو. تو اس لیے وہ پھر ایک آدھ بار کے عمل سے بھی سنت ثابت نہیں ہو جاتی, تو اس لیے اس کو لفظ سنت نہ کہا جائے. البتہ سنت رسول نہ سمجھتے ہوئے ویسے اگر سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں تو یہ واقعی یہ ذکر اللہ ہے, ثواب کا کام ہے, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے.
امیر السنت سے عرض ہے, جسے یہ منظر ہے جانشین امیر السنت کا, آپ اپنے شہزادی کے ساتھ نیچے اتر رہے ہیں, تو بچوں کو لیتے ہوئے چڑھتے ہوئے ہمیں اس طرح کرنا چاہیے سبحان اللہ اللہ اکبر, اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ابھی ہمارا رائج ہم کر تو رہے ہیں, اب وہ کرتے رہے ہیں, مشکل یہی ہے کہ اس کو سنت ہی لوگ سمجھتے رہیں گے, لیکن ابھی ہمارے مدنی ماحول میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو یوں مطلقاً اگر کوئی کرتا تو زیادہ ذکر اللہ ہے, گناہ نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. اگر اب یہاں ایک بس اشتبا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرتے ہیں تو لوگ اس کو سنت ہی سمجھیں گے, اور سارے لوگ تو اس وقت مجھے سن نہیں رہے ہوتے.
مختلف دعائیں ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں, تو مطلب یہ اترنے اور چڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے مدنی منوں کے لیے ایسا کیا جائے؟
یہ ہم کرتے تو ہیں, لیکن اس کو بس وہ ڈر یہ ہے کہ پھر لوگ اس کو سنت ہی سمجھتے رہیں, لیکن بند کرنے کا میں کہاں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا مجھے بھی ایک اشتبا سا پیدا ہو رہا ہے, اس میں شبہ سا پیدا ہو رہا ہے. ویسے شرن تو کوئی اس میں منع نہیں ہے, بلکہ ثواب کا ہی کام ہے کہ چلو ذکر اللہ ہو رہا ہے, سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ اکبر کہنا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, ثواب کی نیت نہیں ہے ویسے عادتاً کر رہا ہے تب بھی یہ برکت سے خالی نہیں ہے, لیکن ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے تحت جو سوالات ہوتے ہیں، ایک سوال آئے کہ پانی مونچھ کو ٹچ کر جائے تو کیا اس وجہ سے پانی حرام ہو جائے گا؟
پانی اگر مونچھیں بے دھلی ہیں، جیسے کہ وضو ٹوٹا تو بھلے پانی گر رہا ہے اس سے، تب یہ بے دھلی ہے، اور اگر وضو ٹوٹنے کے بعد منہ دھویا تھا اور بالکل سوکھی ہوئی ہے تب بھی یہ ہے تو دھلی ہوئی، کیونکہ وضو نہیں ٹوٹا نا اس کے بعد. تو اب یہ کہ اگر یہ پانی میں گئی مونچھیں تو پانی کو کچھ نہیں ہوا، ان مانو کر یعنی کہ حرام یا حلال، حلال تو ہے حرام نہیں ہوا. اور اگر یہ مونچھیں وضو ٹوٹا اس کے بعد دھلی نہیں ہے اور پانی میں اب یہ جا رہی ہیں تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، مستعمل مانے استعمال شدہ، یوز فل، یوزڈ، یہ یوزڈ ہو گیا، استعمال شدہ ہو گیا، تو اب اس پانی کا پینا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. یہ تو ہے شرعی مسئلہ. اچھا، البتہ طبعی طور پر کراہت آئے گی جب مونچھ اندر جائیں گی. تو دوسرے یہ کہ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مونچھوں کی نوکیں زہریلی ہوتی ہیں، یہ پانی میں جائیں گی تو یوں مطلب اس کے زہر کا اثر پانی میں ظاہر پہنچے گا، تو اس لیے مونچھوں کو بچانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عشاء کے فرض اور وتر کی قضا الگ الگ کر سکتے ہیں؟
مثلا جیسے عشاء کے فرض پڑے قضا ہو گئی، بالفرض کسی نے زور میں قضا کر لی، تو وتر دوسرے دن قضا کیے تب بھی یہ قضا تو ادا ہو گئی، لیکن پھر وہ صاحب ترتیب کے اپنے مسائل ہیں، صاحب ترتیب نہ بھی ہو، پانچ نمازیں قضا ہوئی کسی کی تو وہ ابھی تک صاحب ترتیب ہے، جیسے چھٹی کا وقت ختم ہوا تو ترتیب گئی. مہربانی کر کے ادھر ادھر کے مزے لینے کے بجائے اس کے مزے لیں. بہار شریعت کے پہلی ولیوم فرسٹ اور حصہ چار، میری انگلیاں، اچھا یہ پانچواں بتا رہی ہے، چلو بھائی چار چار یار کے چار.
امیر الیکشنوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اس طرح جب کوئی مسئلہ جیسے یاد آنے لگے اور تھوڑا سا شک و شبہ ہو تو کیا ہمیں بھی اصل کتاب دیکھ لینی چاہیے؟
ہر ایک کو تو صحیح بات ہے کہ مسائل بتانا ہی نہیں چاہیے، بتانا آتا نہیں ہے، یعنی اس کا تو اتنا تجربہ ہے مجھے کہ کیا کسی کو ہوگا. یہ جو عوام مسائل بتا رہے ہوں گے نا، خصوصاً بڑے بوڑھے، بہت بےچارے اپنے لیے بڑا مسئلہ کر دیتے ہیں. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی احتیاط فرماتے تھے، اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ بس وہ مسئلہ بتانے والوں کے لیے بھی نصیحت کی ہے کہ اپنے پیش نظر جنت اور دوزخ کو رکھو، کہ غلط بتاؤ گے تو دوزخ میں جا پڑو گے، صحیح بتاؤ گے تو جنت کا راستہ ہوگا. اس طرح یعنی کہ کافی آپ ڈرتے تھے، مسئلہ بتاتے بھی ڈرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مالک سے 48 مسائل پوچھے گئے تو صرف انہوں نے 16 کے جوابات دیے، باقیوں کے لا ادری، منع کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم. اتنی عاجزی، کروڑوں کروڑ ان کے ماننے والے، امام مالک امام ہے، ان کی اقتداء یعنی پیروی کی جاتی ہے، ان کے مطلب وہ مقلدین دنیا میں اب بھی پائے جاتے ہیں. مالکی فقہ یہ مشہور فقہ ہے، چار امام، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، ان چار اماموں کی فی الحال دنیا میں ان کے مطلب وہ مقلدین پائے جاتے ہیں، اور بھی امام ہوئے لیکن ان چاروں یہ مشہور ہے اور ان کے مقلدین اب بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں. اتنے بڑے امام تو نہیں شرماتے تھے، ہمارے یہ بےچارے وہ بولتے ہیں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے مسئلے پوچھیں گے اور میں جواب کیسے دوں گا. تو بھائی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ داڑھی رکھتے ہی آپ مفتی اعظم بن جائیں گے؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ اور فتویٰ دینا آپ کا منصب ہو جائے گا؟ ہر داڑھی والا جواب دے مسئلے کا ضرور تھوڑی ہے کوئی. تو اس لیے وہ مسئلہ اور چیز ہے، داڑھی اور چیز. داڑھی تو واجب ہے تو رکھنی ہے، کوئی سوال کرے یا نہ کرے، سوال کرے تو منع کر دے. ہم کو جب سے داڑھی نکلی رکھ لی، آج بڑھاپا آ گیا لیکن مسئلے نہیں آتے. تو میں تو کئی بار مدنی چینل والوں کو دیکھنے والوں کو پتا ہو، میں منع کر دیتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا. غلط جواب دے کر اپنی آخرت داؤ پر کون لگائے؟ لیکن ہمارے عوام جو ہے نا، اب بھی ہے نا عوام، کیا میں مدنی ماحول کے سارے بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، بھائی آپ کی غلطی ہوئی توبہ کر لیں، چپ ہو جاتے. حالانکہ وہ توبہ سب کے سامنے غلطی کی کوئی ہے نا، ایسی غلطی جو شرعی غلطی ہے، سب کے سامنے کی تو سب کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے. اور اگر چپکے سے کوئی غلطی کی ہے، شرعی گناہ کی ہے، تو اب وہ چپکے سے توبہ کرنی ہے. لیکن نہیں پتا ہوتا، مسئلہ غلط بتا دیا، بھائی آپ کا آپ نے غلط بتایا، تو میں نے تو نہیں دیکھا، یاد نہیں پڑتا، اچھا اچھا میں رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، غلط نکل گیا میرے منہ سے، چپ ہو جاتے ہیں. کئی بار تو سوال جو کرتے ہیں نا، یہ سوال میں اپنا وہ جواب دیتے ہیں کہ یوں ہوتا یوں ہے، پھر میں ٹوکتا بھی ہوں کہ بھائی یوں کہاں ہے، آپ نے جواب ہی دے دیا سوال کا. تو یہ سب سے افضل علم جو ہے نا، یہ فقہ کا علم ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھے گا. تو علم فقہ تو یہ سب سے شاید مشکل ہے، یہ علم بہت مشکل ہے، فقہ کا علم. اور مفتی، اب مفتیوں میں بھی کوئی کم ذہین ہوتا ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو جو زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کو مسئلہ حل کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے، کم ذہین ہوتا ہے اس کو کم دیر لگتی ہے. آپ بولے یہ کیسے؟ تو یہ جذبے کی بات ہے، جو زیادہ ذہین ہوتا ہے نا، یہ اس کو جب جذبہ بھی اگر تحفے میں مل گیا ہے نا، اللہ کی طرف سے نعمت عطا ہو گئی ہے، وہ نہیں دیتا جواب جلدی. بھائی میں خود مجھے تجربہ اس کا انتظار کر کر کے بعضوں کا تھک جاتا ہوں کہ کئی دن کے بعد جواب ملتا ہے، میں اس کو پوچھا، میں نے اس کو پوچھا، اس سے معلومات کی، آپس میں مشورہ کیا، تو آپ نے جو سوال کیا تھا نا اس کا جواب یہ ہے. تو میں بزدل نہیں ہوتا، میں متاثر ہوتا ہوں کہ کاش میں بھی ایسا ہی بن جاؤں. محتاط، پھٹ کر کے جواب دے دینا، ٹک کر کے جواب دے دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ بے باکی، ایک طرح کی دلیری ہے. بہت سوچ سمجھ کر امام اعظم کو جب سوال ہوتا تھا تو خاموش ہو جاتے تھے، فوراً جواب نہیں دیتے تھے، سوچ کر پھر جواب ارشاد فرماتے تھے، خاموش رہ کر سوچتے پھر جواب ارشاد فرماتے. اور ہمارے یہاں بھی یہ کہ جو فوراً فل بدی جواب دے، بڑا ماہر ہے، کیا یار جو سوال پوچھو ٹھک کر کے جواب اس کے پاس حاضر ہے. لوگ واہ واہ کرتے ہیں لیکن کہیں آخرت کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ ہم سب کے لیے، مجھ سمیت سبھی کے لیے یہ مدنی پھول ہے، اللہ ہم کو قبول کرنے کی سعادت بخشے.
جو بہت بڑے جیسے کہ اجتماع میں ہوا یا بہت بڑی تعداد میں کوئی ایسا مسئلہ غلط بیان ہو گیا، کوئی غلط مسئلہ جیسے مطلب کوئی ایسی ترجمہ ہم سے ہی غلطی ہو گئی کسی سے بھی، اب یہ اتنے سارے جو آئے بیٹھے سنے اور چلے گئے، اور اب ان میں سے ایک ایک کو تک درست مسئلہ ہمارا پہنچے، اس کی کیا ایسی مطلب صورت بنے؟ اول تو یہ کہ میں جیسا ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میں خود تسلیم کر لوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور تسلیم کر لینے میں بھی میں مطلب زیادہ بحث نہ کروں، اگر واقعی صحیح مسئلہ بیان کر دیا گیا تو میں تسلیم کو، آپ تسلیم کر لینے کے بعد وہ جو مطلب کہ اتنے لوگ سن کر جو چلے گئے ہیں، میں ان تک کیسے اپنی بات کو پہنچا دوں؟
بس یہ اپنا تو یار یہ بہت رسک میں چل رہے ہوتے ہم لوگ یار، کہ اب یہ جیسے تعویذات کی مجلس کے آئے ہوئے، ہم نے خدا نہ خاصا آج کوئی شرعی غلطی کر لی، کل کسی نے توجہ دلائی کہ واقعی یار ہے تو غلطی، اب ان تک کون پہنچائے گا؟ ہم نے مدنی من کو منا دیا کہ ازالہ ہو گیا، لیکن ازالہ اسی کو صورت ہے کہ جس کے سامنے غلط مسئلہ بیان ہوا اس اس کو صحیح مسئلہ پہنچے کہ وہ غلط تھا, اب صحیح یہ ہے. اور یہ مدنی چینل پر تو اس کا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, ناظرین بھی اتنے وہ آئے ٹھک کر کے چلایا ریموٹ کنٹرولر, اب سنا ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا, اور یہ تو بس اس خالی سنا اور اس کو پتا بھی نہیں ہے کیا غلط کیا صحیح, ٹھک کر کے یہ دوسری طرف نکل گیا اور ریموٹ کنٹرولر ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس تک کون ازالہ پہنچائے گا؟ ایسے نیٹ کے ذریعے جو سن رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, یعنی کہ سوچتے ہیں تو کئی بار ایسا میرے ذہن میں تو آتا ہے کہ اب میں جوابات نہ دوں, بس میں جوابات نہ دوں, یار بھول ہو جاتی ہے, کون ازالے کرے گا, آخرت میں کیا بنے گا. حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں جو کسی شرعی مسئلے کا جواب دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو جنت و دوزخ پر پیش کرے, یعنی یہ غور کرے کہ یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا دوزخ میں, اور یہ سوچے کہ آخرت میں میرا چھٹکارا کیسے ہوگا, جواب دینے سے یا نہ دینے سے, اس کے بعد ہی جواب دے. امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق مسائل کا جواب دینے میں اتنی زیادہ احتیاط فرماتے کہ بسا اوقات آپ سے 50 مسئلے پوچھے جاتے تو صرف ایک کا جواب دیتے, کبھی 100 مسئلے معلوم کیے جاتے تو صرف 5 یا 10 کا جواب دیتے, اور باقی کے بارے میں فرماتے لا ادری, یعنی میں نہیں جانتا. امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق شرعی مسائل بتانے میں اللہ پاک سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ جنت و دوزخ کے درمیان کھڑے ہیں, خوف زدہ کھڑے ہیں کہ دیکھو کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو ہیں کہ بے باکی کے ساتھ جواب پر جواب, جواب پر جواب, جواب پر جواب دیے جاتے ہیں, اور اپنے حافظے پر اعتماد کر لیا.
آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے سننے والا یہ دیکھے کہ یہ جو جواب دیتا ہے یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے, میں جواب تو نہیں دیتا, میں تو ایک سمپل سا ایک بیان کرتا ہوں. تو کیا اس طرح کے مدنی پھول کسی بیان کرنے والے کے لیے, کسی واعظ کرنے والے کے لیے, کسی درس دینے والے کے لیے, یا نجی یوں سمجھ مدنی حلقہ جیسا ہمارے بعض اسلام بھائی, یا عام عاشقان رسول عاشقان میلاد اس طرح کرتے ہیں, اور اس طرح مطلب کیا یہ سب کے لیے ہے؟ کیا نعت پڑھنے والے کے لیے بھی ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی, نعت پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا شعر خدا نہ خاطر سے غلط نکل گیا, تو اس کے لیے بھی؟ کیا یہ سارے ازالے کی صورتیں ہر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں یا جس کے بارے میں عرض نہیں کر سکا؟
انڈر اسٹوڈے کے بغیر سوال کے جو جواب دے رہا ہے اور مسئلے غلط بتا رہا ہے, جواب نہیں دے رہا مسئلے, تو وہ بھی گناہگار ہے. میں نے تو بعض اوقات بڑے بڑے مقررین جن کی توتی بولتا ہوتا ہے, میں ان کے کلپ سنے, جب مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات میں نوٹ کیا غلط بتا رہے ہوتے ہیں, نہیں جرت نہیں کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں کہ کہیں میرا ڈبہ باندھ دیں گے, یہ بتا غلط رہے ہوتے ہیں. اور آج سے نہیں, میں میری استاذ طبیعت تو بہت پرانی ہے دعوت سر کے پہلے کی, کہ کبھی کبھی ایسی شخصیات بھی مسئلے بتاتی تھی مجھے بھاگتے بنتی تھی, یار یہ کیا بول رہے, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اصلاح کروں. بہت یہ میں نے کہا بہت نازک ٹاپک ہے یہ, اور سب سے افضل علم بھی یہی ہے. تو یہ مسئلے جیسے امام مالک جیسے ولی کامل اور اتنے بڑے علامہ فہامہ اور واقعی مفتی تھے, مجتہد تھے, حقیقت میں مفتی جو ہے نا یہ مجتہد ہوتا ہے, یہ علماء میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور مجتہد ہوتا ہے, اور یہ مفتی ہوتا ہے, اور باقی مفتیان کرام جو ہے نا یہ ناقل کہلاتے ہیں کہ ان کے فتوے نقل کر کے یہ امت تک پہنچاتے ہیں, ان کے فتوے کی روشنی میں یہ جواب دیتے ہیں, اور بھی ان کے شرائط ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ حضرات مجتہدین اتنی احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. تو جتنا علم زیادہ اتنا دیکھا جا رہا ہے کہ اتنا ان کو خوف بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ کریم ہم کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس طرح کہے کہ ہم مدینہ شریف کے حاضرے کے لیے جا رہے ہیں مگر بغداد سے ہوتے ہوئے جائیں گے, ایسی صورت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر اسلامی بہن کا حاضر ہونا کیسا؟ جواب عنایت فرما دے.
اب باب المدینہ میں چونکہ رہتے ہیں اس لیے ہم مزارات اولیاء کی سیر کرتے رہیں, تو یہ کیسا, تو بغداد شریف جانے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہاں غوث پاک کے مزار پر حاضری دینا یہ منع ہے عورت کے لیے. اب یہ کہ وایا بغداد جائے گی بھی نا کوئی عورت عمرے پر, تو یہ اگر کوئی نمایاں مبلغین وغیرہ ایسا کرتے ہوں گے تو لوگ اس کی دلیل پکڑتے ہوں گے کہ دیکھو مدنی چینل پر کہا جاتا ہے کہ مزارات پر عورتوں کو جانا منع ہے اور یہ اپنی بیوی کو بغداد شریف لے جا رہا ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا آپ کا تقوی کہ آپ ان کو ہوٹل میں چھپا کے رکھتے ہیں, اب مزار پر آپ اکیلے جاتے ہیں, لوگوں نے بدگمانی کرنی ہے اور یا تو آپ کو برا بھلا بولیں گے یا مجھے غلط بولیں گے, تو میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو کہیں نہیں. تو علماء نے مزارات اولیاء پر عورتوں کو جانے سے منع فرمایا ہے, لہذا جن کو عمرہ شریف کی حاضری دینی ہے تو مہربانی کر کے اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی خواتین ہیں اسلامی بہنیں وایا بغداد فلائٹ نہ رکھیں بلکہ علی طول مدینہ. ہمارے بزرگ قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آقا بلائیں تو اڑ کر جانا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اس طرح سمجھیں کہ آپ پر بھی تہمت نہ لگے, دعوت اسلامی کی پالیسی کو بھی لوگ بغیر یہ پتہ نہیں چینل پہ کچھ بولتے رہا کرتے کچھ ہیں ان کے, کیونکہ وہ بیچارے یہ کبھی بھی ہم اسلامی بھائی کرتے بھی نہیں ہوں گے سر, لیکن بعض بیچارے وہ امامہ تو پہنتے ہیں تو لوگ سمجھتے کہ یہ بس ولایت کی ساری منزلیں طے کر چکا ہے اور دعوت اسلامی والوں کا مائی باپ ہے یہ, حالانکہ اجتماع میں پھٹکتا نہیں ہوگا, مدنی مذاکرے کا شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا, مدنی انعامات کھول کے بھی نہیں دیکھے ہوں گے, اور امامہ جو پہنا ہے یہ دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے, تو یہ تو مزارت عورتوں کو بھی لے جاتا ہوگا, کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. تو ایسوں کی دلیل اب عوام تو کہاں یہ میری باتیں سن رہے ہوں گے, دلیل تو پکڑتے ہوں گے میرے نصیب ہو گیا, اور جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ تو نہیں سن رہے ہوں گے ابھی جو سمجھیں گے. اب گیارہویں شریف آ رہی ہے اور وایا بغداد عمرہ کریں گے کرنے والے, تو اس لیے وہ اگر ان تک کوئی پہنچا سکتا ہے تو میری بات پہنچا دے کہ ڈائریکٹ مدینے کی ترکیب کریں, اللہ آپ کو توفیق دے تو پھر بغداد شریف اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ حاضری دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور مدینۃ الرسول مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے آپ کی بارگاہ میں سب سبز گنبد کو چومتا ہوا اور ان پیاری فضاؤں میں جھومتا ہوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد کہ آج مدینہ شریف میں بارہویں شریف ہے, اللہ کریم اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.
آمین.
اور دعا بھی آپ فرما دیجئے کہ رب کعبہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے.
آمین.
اور با ادب مبرور حاضری نصیب فرمائے.
آمین.
بے ادبی سے اور بے ادبوں کے شر سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے. الحمدللہ آج کی اس مبارک شب میں مدنی مذاکرہ دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے, آپ کی بارگاہ میں خدمت میں عرض ہے ہمیں دعاؤں سے نواز دیجئے.
ماشاءاللہ آپ سب کو بھی آپ کو بھی اور تمام اہل مدینہ اہل مکہ اہل حجاز اہل عرب جہاں جہاں آج جشن ولادت منایا جا رہا ہے, یورپین ممالک میں یو کے میں افریقہ میں یعنی کہ دنیا کے کئی ممالک میں آج بڑی رات ہے ابھی, تو وہاں جشن ولادت کی دھمیں مچ رہی ہوں گی عاشقان میلاد کے یہاں انشاءاللہ. تو میں آپ سبھی کو جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے، مبارک ہو حلیمہ
ہمارے ساتھ اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر بھی موجود ہے.
سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ ہمارا دل لیفٹ سائڈ کی طرف ہے, جیسا آپ نے بھی پچھلے دن ارشاد فرمایا تھا, کچھ لیفٹ سائڈ کی طرف, اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ رائٹ سائڈ سے, ایسا کیوں؟
اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب یہ کہ اس سے وہ دل سے کام کرنے کا تعلق کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا یہ اپنے مطلب یہ دیکھے ظاہر ہے کہ سیدھا ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ سنت ہے, الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے. البتہ کہ ربائی کی طرف توجہ گئی میری, اعلی حضرت کے کعبے سے اگر قربت شیخ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے. اس فکر میں جو دل کی طرف طرف دھیان گیا سمجھا کہ وہ جسم ہے یہ مرکز دل ہے. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ کعبے سے اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور افضل ہے تو پھر یہ الٹی طرف کیوں ہے, لیفٹ سائیڈ کیوں ہے, بائیں طرف کیوں ہے؟ یہ سوچ رہا تھا میں کہ میرا دل کی طرف توجہ گئی کہ دل بھی تو بائیں طرف ہے, لیفٹ سائیڈ ہے. تو اب سمجھ آئی کہ کعبہ جسم ہے اور یہ قبر انور اس کا دل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ تھا امیر اہل سنت سے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے کو چمی دے کر آنکھوں پر کیوں رکھتے ہیں؟
یہ تعظیم کا انداز ہے, احترام کا انداز ہے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا کرنا ثابت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانا جائز بلکہ مستحب ہے, جبکہ کوئی ممانعت شرعی نہ ہو. مثلا حالت خطبہ میں یا جس وقت قرآن مجید سن رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے ان حالتوں میں اجازت نہیں, منع ہے, باقی سب اوقات میں جائز بلکہ مستحب ہے. جبکہ بنیت محبت و تعظیم ہو. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ المقاصد الحسنہ میں لکھتے ہیں, دائلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روایت کیا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا یہ دعا پڑی, یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیہ, اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری یعنی ادھر سے چوم کر آنکھوں سے لگائے. اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. اچھا اب یہ کہ انگوٹھے چومنے کی بھی روایتیں موجود ہیں. حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمت اللہ الحادی المقاصد الحسنہ میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. لم یعم ولم یرمد، یعنی نہ کبھی وہ اندھا ہوگا نہ کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی. اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں. تو بہرحال انگوٹھے چومنا جو ہے یہ مستحب کام ہے، اور بڑے بڑوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ انگلیاں جیسے چومی، تو کسی نے انگلیاں چومی ہے، کسی نے انگوٹھے چومے، یہ تعظیم کے اظہار ہیں. تو یہ کار ثواب ہے. جو کبھی بھی نہیں چومتا انگوٹھے تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو اس کو ناجائز کہتا ہے وہ گناہگار ہے. کہ ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے. عام لوگ بات بات پہ منع کرتے رہتے ہیں کہ یہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا تو فلاں نے نہیں کیا، تو ایسا نہ کہا کریں. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا فعل ثابت ہے تو اب وہ صحابہ کرام کے سر کے تاج تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، الحمدللہ. تو ہمارے لیے یہ کافی ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
الفت ہے مجھے گیسوئے خمدار نبی سے، ابرو پلک آنکھ سے رخسار نبی سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار ذی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست پر انوار، یعنی نورانی ہاتھ سے غلاموں کو اپنے موئے مبارک یعنی مبارک بال تقسیم کرنا ثابت ہے. چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس تشریف لائے، اسے کنکریاں ماریں، پھر منا شریف میں اپنی منزل میں تشریف لائے اور قربانی کی، پھر خادم کو بلایا، یعنی جو بال بنانے کے لیے بلایا، اور اپنے سر اقدس کا دایاں یعنی رائٹ سیدھا حصہ دیا، اس نے اسے حلق کیا، بال مبارک اتارے. پھر حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر انہیں بال مبارک عنایت فرمائے. پھر بایاں یعنی لیفٹ حصہ اس طرف کر کے حلق کرنے کا حکم فرمایا، بس اس نے اسے بھی حلق کیا یعنی اتارے بال. پھر یہ مقدس بال بھی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے. پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بالوں کو لوگوں میں بانٹ دو، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چاہے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے سر انور کے بال مبارک ترشواتے یعنی کٹواتے یا ریش مبارک سے طول و عرض سے آپ ان کو بال مبارک کو الگ کرواتے تو صحابہ کرام علیہ مردوان کسی بھی موئے مبارک یعنی ایک بال کو بھی زمین پر تشریف لانے نہ دیتے، تبرکن اپنے پاس بحفاظت رکھ لیتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حلق کیا جا رہا تھا، یعنی بال مبارک جدا کیے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام علی مردوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار پھر رہے ہیں۔ بس یہ صاحبان ارادہ کرتے تھے کہ موئے مبارک ان کے ہاتھوں میں تشریف لائیں۔ گوش تک سنتے تھے فریاد کے اب، گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال خوش قسمتی سے میرے پاس تھے، میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی رکھا تھا۔ ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ جو موئے پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعتیں وہ دمے کا رضا کرتے ہیں، شجاعتیں وہ دمے کا رضا کرتے ہیں۔ بال مبارک کے ذریعے علاج، بخاری شریف میں عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری زوجہ نے ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجوایا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کے پاس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک تھا جو کہ چاندی کی ڈبیا میں تشریف فرما تھا، وہ اسے نکالتی اور ڈبیا سمیت پانی میں ڈال کر ہلاتی اور مریض وہ پانی پی لیتا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بال مبارک کی تو بڑی برکت ہے۔ اب یہ کہ عاشقان رسول تو بال مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک طبقہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اور کام سنبھال لیتا ہے، وہ بولے گا یہ کہاں سے آ گئے، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے۔ یہ گروپ بھی اس وقت حرکت میں ہوگا جو آج کل بال مبارک کی زیارت کریں گے، تو یہ بس نصیب اپنا اپنا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات کا کوئی یعنی کہ ثبوت جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مطلب یعنی کہ میں کیا بولوں، کوئی اپنا باپ ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ جاؤ جب باپ ثابت کرو گے تو ہم بال مبارک ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ عقل مند کو اشارہ مل گیا ہوگا، تو بال مبارک کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے ثبوت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیگر تبرکات جو ہوتے ہیں نا ان میں اور بال مبارک کے ثبوت میں بس یہی کافی ہے کہ مسلمان جس کو بال مبارک کہتے ہوں، تعظیم کرتے چلے آتے ہوں، وہی بال مبارک اس کو مان لینے میں ہم کو ثواب ملے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کسی اور کے بال کو منہ مبارک قرار دیا، یعنی بول دیا کہ سرکار کا بال ہے، تو یہ وہ جو بھی گناہ اس نے کیا اس کا حصہ ہے. ہم کو جب تک پتہ نہیں ہے نا، ہم تعظیم کریں گے ہم کو ثواب ملے گا. خالی خالی وہم پالنے کے لیے وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور بال مبارک اتنے سارے کہاں گئے، یوں بھی بولیں گے اس کے پاس دیکھو بال مبارک، جس کے پاس بال مبارک. یہ صحابہ کرام کے پاس ٹھیک ہے تھے، ابھی سب کے پاس دنیا بھر میں جو ہر زبان بولنے والا دعویٰ کرتا ہے مسلمان کے، میرے پاس بال مبارک ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو ایک بال مبارک جس کے پاس ہوتا نا، جن کے پاس ہوگا ان کو شاید پتا ہوگا، تجربہ بھی ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک تو حیات، آپ تو حیات ہیں، حیات النبی ہے نا، تو آپ کا بال مبارک کا یہ معجزہ ہے سرکار کا کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد بھی یہ زندہ رہتا ہے. اس کی سائز مبارک بھی بڑھتا، قد مبارک بھی بڑھتا ہے، اور اس سے دوسری شاخیں بھی نکلتی ہیں. تو یوں یہ بال مبارک شاخیں اور جدا ہو کر اور اس طرح دنیا بھر میں تشریف لے گیا، اور جن جن کے پاس ہے تو وہ مزید اس سے برکتیں آگے بڑھتی ہیں. اچھا آپ جو یہاں تشریف فرمائیں، کوئی ہے ایسا جن جو بال مبارک کے سائے میں اپنے گھر میں رہتا ہو، ہے کوئی کسی کے یہاں بال مبارک تشریف فرمائیں؟ اچھا ان میں کس کو ہاتھ اٹھاتا نظر نہیں آتا، اٹھائے. اچھا میں نے جو کہا کہ ایک بال مبارک جو ہے اس کی سائز بھی بڑھتی ہے، سے شاخیں بھی نکلتی ہیں، یہ کسی کو اس کا تجربہ ہوا ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاں ایک بزرگ ہیں شاید کوئی سائی بھائی، ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں.
مجھے بھی تجربہ
ہے. یہ حاجی عبید رضا بھی بال مبارک کے سائے میں رہتے ہیں، تو ان کو بھی تجربہ ہے کہ بال مبارک کا قدم مبارک بھی بڑھتا ہے اور اس سے شاخیں بھی الحمدللہ نکلتی ہیں. تو یوں پھر یہ بال مبارک بڑھتے بڑھتے دنیا بھر میں تشریف لے گئے الحمدللہ.
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہتے وہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر اپنے کرم سے یہ بڑا کرم کیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی آقا کی امت دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہے،
زیارت کر رہی ہے الحمدللہ،
اس کی زیارت کر سکتی ہے. اللہ کرم، اللہ نے کرم کیا
بے شک
کہ یہ ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس حال میں بھی دیکھا کہ آقا کے منہ مبارک آقا کے جسم مبارک کے ساتھ تھے، اور آج جسم مبارک کے اس طرح ساتھ نہیں ہے، لیکن پیارے آقا کی امت آج بھی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کر لیتی ہے. الحمدللہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے،
بے شک
ان کے سائے میں کھڑے ہو کر دعائیں کرتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ.
تو یہ باتیں اسی نہ کیا کریں، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا کہ یہ کسی کا بال لے کر یہ بولتا ہے کہ منہ مبارک ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی گناہ کا کام ہے. کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا، آپ احترام کریں، آپ کو ثواب ملے گا. اگر یہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کیوں مطلب یہ نہیں کہ بدگمانی کر کے وہ اپنے اوپر گناہ کا وبال لے رہے ہیں. اسی طرح دیگر تبرکات کے بارے میں بھی ہے، البتہ یہ جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اب بھی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ قرآن کریم سے جو بال نکلتا ہے وہ منہ مبارک ہوتا ہے، بال مبارک ہوتا ہے سرکار کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ غلط فہمی ہے. قرآن کریم سے جو بال نکلتے ہیں یہ منہ مبارک نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگ جیسے تلاوت کرتے ہیں گھر میں، تو وہ تلاوت کرتے کرتے کبھی بال کسی کا جھڑ جاتا ہوگا، وہ بال مبارک رہ جاتا ہوگا قرآن کریم میں، وہ پھر کوئی کھولتا ہو نکل آتا ہو تو سمجھتے ہوں گے یہ منہ مبارک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا آپ نے کوئی بال سنبھال کے رکھا ہے اور زیارتیں کروا رہے ہیں، اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کو سرکار کا بال نہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سرکار کا بال نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بال مبارک وہ ہے جو صحابہ کرام علیہ مردوان سے جدی پشتی وہ تشریف لا رہے ہیں. ابھی یہ اس میں بھی وہ بعضوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کے اسناد بھی ہوں گی, بالکل اسناد ہوں گی, وہ تبرکات کی ہوتی ہیں اسناد, اس طرح ہمارے پاس یہ تشریف لے آیا, اسناد ہوتی ہیں. تو یہ کہ اس سے بندے کو تھوڑا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے, ورنہ اس کی حاجت نہیں ہے, سند مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ میں نے وہی کہ آپ کے باپ کی کوئی سند مانگے تو آپ نہیں دے سکتے, کبھی بھی نہیں دے سکتے, مر کر بھی نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے جس کو باپ سنا, اب باپ سمجھ کے اس کی تعظیم کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ثواب کے حقدار ہیں, ورنہ حقیقت حال رب جانتا ہے. اور اس کے بارے میں بدگماری بھی نہیں کرنی, شک بھی نہیں کر رہا, میں صرف وہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ دلیل دی ہے کہ جو عقل مند ہوگا اس کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے, یہ اور جو ہے ہی مطلب عقل کا دشمن اس کو ہزار دلیلیں دو وہ اپنی وہی بات کہے گا کہ نہیں نہیں ثبوت لاؤ, یہ ثبوت لاؤ, وہ ثبوت لاؤ. تو بےچارے بس یہ ہوتے ہیں, طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, عقل سلیم عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا اگر غسل کرتے ہوئے کوئی ناکے سے وضو کا سامان ہو جائے تو کیا دوبارہ سے غسل کرنا پڑے گا یا وہیں سے غسل کو جاری رکھیں گے؟
وضو ٹوٹے گا اس میں, تو غسل جن حصوں کا ہو گیا اب وہ تو بے دھلے نہیں بنیں گے, لیکن دوبارہ وضو کر لے وضو, کیونکہ وہ نماز یا اعضاء وضو پر پانی پھر بہ گیا تو پھر وضو ہو جائے گا.
اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر.
لبیک
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر, آپ کا نام کیا ہے؟
ابو بکر رضا عطاری.
میں تو حاجی ابو بکر رضا عطاری بولوں گا, آپ نے اس سال حج کیا تھا, اتنی جلدی بھول جاتے ہیں, بھولے تو نہیں ہوں گے. اب مجھے تو حاجی نہیں کہتا, میں تو آپ کو حاجی کہہ دوں.
آپ کا کیا نام ہے؟
یہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں کیا یہ بھی حاجی ہو جاتے ہیں؟
تو کیا حرج ہے یار؟
ہاں
حاجی, حاجی کہنا ضروری نہیں, میں تو پیار سے کہہ رہا ہوں, تو ہے تو حاجی ہے, ان مانو کر کے حاجی کیا. اس کے باپ تو بہت بڑے علامہ صاحب ہمارے ہیں, حاجی رضوان ابو, حاجی ابو رمضان رضوان. تو ان کو اگر حج کے مسائل نہیں معلوم ہوئے تو کس کو ہوں گے؟ اسے متعلق کر کے گئے ہوں گے, یہ پورا ان کا حج کروایا ہوگا ٹپ ٹاپ کے احتیاط کے ساتھ. یہ ہے نا دو تین ام ہانی حاجیانی, پھر حاجی رمضان, یہ تین, اور پھر ان کی امی, اور یہ پورا کنبہ قبیلہ ان کا یہ سب گیا تھا اس بار حج پہ. امی جان بھی تھی, ام رضوان, ماشاء اللہ آٹھ افراد کا خاندان تھا, ماشاء اللہ.
جی اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر,
اپنے آپ کو حاجی کہنا چاہیے؟
کہنا تو مناسب نہیں ہے اپنے منہ سے, یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی, مگر آپ تو بچے ہیں, بڑے بڑے کہتے ہیں اپنے آپ کو حاجی, جائز ہے لیکن اپنی عبادت کا بلا ضرورت اعلان مناسب نہیں ہے.
جی آپ کا نام کیا ہے اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر؟
ابو بکر رضا عطاری.
اچھا حاجی ابو بکر رضا عطاری,
آپ صحیح ہے. چلو
آپ کی عمر کتنی ہے؟
5 سال 1 ماہ.
ماشاء اللہ,
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلو, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے معاشرہ کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جانے سوالات شروع کیجئے.
کمپیوٹر میں ایک گڑبڑ رہ گئی ہے, وہ غلطی کی غلطی ہو گئی ہے, غلطی صحیح تلفظ.
تو آپ نے مجھے کہا تھا ابو بکر رضا, آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے سوالت کیجئے گا, تو میرے سنت تو یہ ہے نا.
تو امیر اہل سنت ہیں.
میں ابن امیر اہل سنت ہوں، امیر اہل سنت کا بیٹا ہوں.
جانشین امیر اہل سنت ہے نا، کون ہے؟
بابا کے پاس ہی تو بیٹھے ہوئے.
جی آپ سے سوالات کون کر رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کر رہے ہیں، جانشین امیر اہل سنت کر رہے ہیں؟
نہیں کر رہے.
ہاں نگرانی شورا نہیں کر رہے. کر کون رہے ہیں سوال؟
شہزادے کر رہے ہیں.
جی
جی اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر، درود شریف کی فضیلت سنائیے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب.
اچھا تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کیا آیا ہے؟
انک لعلی خلق عظیم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بشار کی ہے.
سبحان اللہ،
تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جب کیا، تیرے تو جیسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق اس نے ادا کی قسم.
سبحان اللہ.
اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟
آپ ارشاد فرماتی ہیں، کان خلق القرآن، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ جنگ احد میں جب کفار نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے.
اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی عادت مبارکہ بتائیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی نہ کبھی جھوٹ بولا کرتے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے، بلکہ خوش اخلاق عزیز پاک اور پرہیزگار رہے.
بے شک، ماشاءاللہ، مرحبا.
اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلام کرنے میں کیا عادت مبارکہ تھی؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے.
سبحان اللہ. اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور گھر والے جب آپ کو پکارتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں کیا کہہ کر جواب دیتے؟ اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کن کن کی دعوت قبول فرماتے؟
لونڈی، غلام، مسکین، ہر طرح کے لوگوں کی دعوت قبول فرماتے.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر و وطن میں رہے. آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
ان 10 سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، اور ایسا بھی نہیں کہا کہ تو نے فلا کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا.
اچھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیسا تھا؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دل نشین انداز میں چھ چھ کر فرماتے، سننے والا سن کر آسانی سے یاد کر لیتا.
سبحان اللہ. اعلان نبوت سے پہلے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اس وجہ سے اہل مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کن القابات سے یاد کرتے تھے؟
صادق و امین کے القاب سے یاد کرتے تھے.
ماشاءاللہ.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے بارے میں واقعہ سنائیے.
کفار مکہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور اصحاب رضوان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، مگر فتح مکہ کے دن جب یہ سب ظالم و جابر غیر مسلم انصار مہاجرین کے درمیان قیدیوں کی صورت میں ہم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو بھی یہ کر معاف فرما دیا، لا تسریبا علیکم الیوم فظلموا انتم الطلقاء، یعنی آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، یا تم سے آزاد ہو. سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، بندے کرتے ہیں کام غضب کے، بندے کرتے ہیں کام غضب کے، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے، مزدار رضا کا سناتے یہ ہے. سرکار کی آمد
مرحبا،
سرکار کی آمد
مرحبا،
سرکار کی آمد
مرحبا،
سرکار کی آمد
مرحبا،
اچھے کی آمد
مرحبا،
اچھے کی آمد
مرحبا،
حاجی ابو بکر اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر ماشاءاللہ، اللہ علی میں بحمل مفتی اسلام بنائے
ماشاءاللہ. ہمارے ابو بکر کے ابو جان کے لیے 1200 روپے، ٹھیک ہے، اور یہ مدنی باکس بھی جو ہے یہ دیا جا رہا ہے.
واہ،
جزاک اللہ خیرا،
جزاک اللہ خیرا، میں نے تھوڑی دیا.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان
اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله
سبحان
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم.
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك،
أتوب إليك،
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے اللہ، قیامت کی ہولناکیوں میں امن نصیب فرما، نزعہ کے وقت اے اللہ آسانی عطا فرما، جلوہ محبوب میں روح ہماری بدن سے جدا ہو، کاش لبک کلمہ طیبہ ہو، کاش ایمان پر عافیت کے ساتھ بصورت شہادت وہ بھی مدینے میں ہمارا خاتمہ ہو. اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنے، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے نجات ملے. اے اللہ اندھیری قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے روشن ہو. مالک و مولا ہمارے مریض شفا پائیں، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو مل جائیں. اے اللہ جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں وہ ختم ہو جائیں. اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد ملے. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد فرما بردار بنے، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. اے اللہ جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹھے ہیں من جائیں، ہر طرف امن و آشتی سکون و راحت کا دور دورہ ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کرنا
چاہیے جہاں مانا پورے بنتے ہوں. تو اب اس میں تو پورے مصرے میں مانا پورے ہوں گے. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم,
میں توبہ
کے لیے مدنی التجا ہے کہ ریپا تک رکنا نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم
فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر سرکار کی آمد آقا کی آمد منٹار کی آمد لجپال کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد ظاہر کی آمد مدنی کی آمد آقا کی آمد تاجدار کی آمد حلیم کی آمد کریم کی آمد بشیر کی آمد نذیر کی آمد آقا عطار کی آمد
آئے جھومو میرے داتا
خدا میرے
موافق ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.